لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobeilahi.com
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور محترم خواتین، اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی اس آیت میں یہ فرمایا ہے، بلا شبہ جو لوگ اللہ تعالی کو اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ستاتے ہیں، ان پر اللہ تعالی نے دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے. ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی کی لعنت ہے اور ان کے لیے اللہ تعالی نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو ستائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، گستاخی کریں گے، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور وہ رسوا کن عذاب سے دوچار ہوں گے. اور اللہ پاک نے قرآن شریف میں جگہ جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ مسلمانوں، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. یعنی کفار و مشرکین, یہود و نصارہ, سکھ اور ہندو, یہ سب دشمنان خدا ہیں, دشمنان رسول ہیں. اللہ تعالی کے بھی یہ دشمن ہیں, اللہ کے رسول کے بھی دشمن ہیں, لہذا مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں. ان سے, ان کو دوست بنانے کی ممانعت, ان سے دوستی کرنے کی, ان کے ساتھ گھل مل کر رہنے کی اور اس سے بڑھ کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی سختی کے ساتھ ممانعت کی. تو بھائی دشمن تو دشمن ہی ہوتا ہے. اس سے کسی خیر کی توقع رکھنا محض حماقت ہے. اور ہمارا اور آپ کا یہ تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ ان سے کبھی مسلمانوں کو فائدہ نہیں پہنچا. اگر فائدہ پہنچا ہے تو ظاہری طور پر فائدہ لگا, پیچھے وہی عداوت و دشمنی کا مظاہرہ ہوا. تاریخ اسلام گواہ ہے, حضور کے زمانے سے لے کر آج تک کافر کبھی مسلمانوں کے خیرخواہ نہیں بنے, ہمدرد نہیں ہوئے, ہمیشہ سامنے میٹھی میٹھی باتیں, پیچھے سے کمر کا خنجر. یہ ان کا طریقہ چلا آیا. آج جس طرح ڈٹائی کے ساتھ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے, گستاخی کی جا رہی ہے, اس سے بڑھ کر ان کی عداوت دشمنی کیا ہوگی؟ اور اب بھی اگر مسلمان ان کو اپنا دشمن نہ سمجھے تو کب سمجھیں گے؟ انہوں نے بڑے سبز باغ دکھائے, مسلمانوں نے بڑے سبز باغ دیکھے, اور مسلمان حکومتوں کے حکمران اب تک بھی اسی سبز باغ کے اندر, سبز باغ کے بھول بھلیوں میں ابھی تک گھوم رہے ہیں. اور یہ کافر جو ہیں وہ اس طرح حضور کی توہین کریں جیسے چڑا رہے ہوں مسلمانوں کو, ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, سب جاگے تھے حضور کی گستاخی کے اندر کھلم کھلا ڈٹائی کے ساتھ مشغول ہیں. اور یہ حضور کی شان میں گستاخی کرنا یہ ان کا وتیرہ ہے, یہ طریقہ ہے. ہر دور میں ان کافروں نے ایسے ہی بدترین طریقہ اختیار کیا ہے. کافر ہیں بھائی, تو ان سے مسلمانوں کیا واسطہ, کیا تعلق؟ حضور کے زمانے میں بھی ایسے ایسے یہودی کافر مرد عورت تھے جنہوں نے حضور کی شان میں گستاخیاں کی, مسلمانوں کے ساتھ کھلم کھلا عداوت اور دشمنی کا مظاہرہ کیا. سن 7 ہجری میں جب نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے دین کی دعوت اس زمانے کے حکمرانوں کو خطوط کے ذریعے پہنچائی, اس زمانے میں 2 سپر طاقتیں تھیں, ایک قیصر روم اور ایک کسرا پرویز, کسرا کی حکومت یعنی ایرانیوں کی حکومت, ایک رومیوں کی حکومت تھی اور ایک ایرانیوں کی حکومت. رومی بھی کافر تھے اور زیادہ تر وہ عیسائی تھے, ایرانی بھی کافر تھے, زیادہ تر یہ مجوسی اور آتش پرست تھے. لیکن یہ حضور کے زمانے میں دنیا کی 2 سپر طاقتیں تھیں. ان کو بھی حضور نے خطوط روانہ فرمائے اور ان کو بھی اسلام کے اور ایمان کی دعوت دی. تو ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو آپ نے خط لکھا. اور حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اس کے پاس خط بھیجا. جب اس نے حضور کا خط پڑھا تو پیش میں آ گیا, آگ بگولا ہو گیا, سخت ناراض ہو گیا. اس لیے کہ حضور نے ایمان کی دعوت دی تھی, اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی کہ اگر تم اسلام قبول کر دو گے دنیا اور آخرت میں سلامت رہو گے, ورنہ تم پر تمہارا اور اپنے قوم کا وبال ہوگا. اس پر وہ سخت ناراض ہوا کہ میری قوم کا اعوذ باللہ ایک معمولی آدمی یا غلام ہو کر کے مجھے ایسی دعوت دیتا. اور غصے میں آ کر کے حضور کا خط مبارک اس نے چاک کر دیا, پھاڑ دیا. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوری کیفیت آ کر کے نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دی. سن کر آپ نے فرمایا کہ اس نے میرا خط کو پارا پارا کر دیا, اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. اور کچھ عرصے کے بعد آپ نے فرمایا کہ کسرا ختم ہو گیا, اب آئندہ کبھی کسرا نہیں ہوگا, نہیں اس کی حکومت ختم, اب کبھی اس کی حکومت قائم نہیں ہوگی, ایسا نہ رہے گا, ختم ہو جائے گا. اور آپ نے مسلمانوں کو بشارت دی کہ انشاءاللہ تعالیٰ تم ان دونوں سلطنتوں کے خزانوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے. چنانچہ خسرو پرویز نے حضور کا نامہ مبارک پھاڑنے کے بعد یمن کا گورنر تھا بازان, اس کی جانب سے اس کی طرف سے یمن کا گورنر تھا بازان, اس کو خط لکھا اور کہا کہ تم دو طاقتور آدمی روانہ کرو, اور اس شخص نے جس نے مجھے خط لکھا ہے گرفتار کر کے میرے پاس پہنچاؤ. علی آزمی چنانچہ بازان نے دو فوجی جنگجو بہادر خط دے کر کے روانہ کیا. وہ طائف میں آئے, پھر طائف سے پوچھتے پوچھتے مدینہ منورہ پہنچے. اللہ پاک نے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی تھی, اس میں ایک خصوصیت یہ بھی عطا فرمائی تھی کہ ایک مہینے کی مسافت سے آپ کا روب دشمن پہ پڑ جاتا تھا. چنانچہ اس کا ظہور ہوا. یہ جب دونوں کے دونوں بہادر اور طاقتور فوجی معاذ اللہ حضور گرفتار کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں پہنچے تو تھر 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 کانپ رہے تھے. خوف کے مارے ان کا برا حال تھا. اور جس وقت یہ آبی خدمت میں پہنچے ہیں تو ان کی ظاہری حالت یہ تھی کہ ان کی داڑھی منڈیلی تھی اور مونچھیں انہوں نے بہت موٹی موٹی رکھی ہوئی تھی, اور باقاعدہ ان کو بل دے کر کے موڑا ہوا. تو جو ہی آپ کی ان کے چہرے پہ نظر پڑی تو آپ نے فرمایا کہ ارے کمبختو, یہ تم کو اپنی سورت دیوار میں کس نے حکم دیا, اپنی ایسی منحوس شکل بنانے کس نے تم کو حکم دیا ہے؟ ان کا جواب سنو. یاد رکھنے کا اللہ بچا کہ ہم کو ہمارے رب خسرو نے یہ حکم دیا کہ داریاں منوایا کریں اور موچھے بڑے بڑے رکھا کریں. یہاں سے پتہ چلا کہ یہ دراصل کافروں کا حکم ہے جو چلا آ رہا ہے. جو اپنا خسرو پرویز اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا کہ میں رب ہوں, اس نے یہ حکم دیا ہوا تھا اپنے رعایا کو کہ مجھے اپنی موٹی موٹی رکھو داڑھی کو منڈاؤ. اس لیے اس کے ان دونوں فوجیوں نے بھی اس پر عمل کیا ہوا تھا اور یہی انہوں نے حضور خدمت میں جواب دیا. تو آپ نے اس کی یہ بات سن کر کے ان کی یہ بات سن کر فرمایا کہ مجھ کو میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤں مونچھوں کو کترواؤں. کتنا بڑا سبق ہے اس نے ہمارے لیے دیکھا, مسلمانوں کے لیے کتنا بڑا سبق ہے اس کے اندر کہ اللہ جل شانہ کا حکم یہ ہے. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مسلمان مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی مونچھیں کتروا کر چھوٹی رکھیں اور داڑھیوں کو بڑھائیں اور سنت کے مطابق رکھیں. خسرو پرویز کافر مردود اور ملعون کا یہ حکم ہے کہ داڑھیوں کو منوایا جائے, مونچھوں کو موٹا موٹا بڑا بڑا رکھا جائے, بڑی بڑی مونچھیں رکھی جائے اور داڑھی کو منوایا جائے. اب خدا نہ خاص کر جو مسلمان مرد داڑھی منڈاتا ہے اور مونچھیں بڑی بڑی رکھتا ہے وہ سوچ لے کہ کس کے حکم پر چل رہا ہے. اور جو داڑھی بڑھا رہا ہے مونچھیں چھوٹی کروا رہا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کر رہا ہے. اس کے بعد ان دونوں نے حضور سے کہا کہ خسرو پرویز نے آپ کو طلب کیا ہے, آپ ہمارے ساتھ چلیں. نہیں, اگر آپ نہیں چلیں گے تو خسرو پرویز بڑا زبردست بادشاہ ہے, وہ آپ کو اور آپ کی قوم کو سب کو ہلاک کر دے گا. آپ نے فرمایا ابھی تم جاؤ کل میرے پاس آنا, ابھی جاؤ کل میرے پاس آنا. رات ہی کو اللہ جل شانہ نے بدلے میں ہی آپ کو مطلع کر دیا کہ خسرو پرویز کا لڑکا شیر میں نے اسے قتل کر دیا. چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ نے ان دونوں کو بلوایا اور بلوا کر کے فرمایا کہ میرے رب نے تیرے آقا کو قتل کر دیا ہے. یعنی میرے اللہ رب العالمین نے جن پر میں ایمان رکھتا ہوں اس نے خسرو کے بیٹے کے ذریعے اسے قتل کروا دیا ہے. اب خسرو پرویز مر چکا, تمہارا رب کا خاتمہ ہو چکا, تمہارا بادشاہ خاتمہ ہو گیا. اور فرمایا کہ جا کر باغان کو اطلاع دے دو کہ وہ اگر مسلمان ہو جائے گا تو اس کو یمن کا گورنر برقرار رکھا جائے گا اور انشاءاللہ میری حکومت کسرا کی سلطنت پر بھی حاوی ہو جائے گی, اچھا جائے گی. جب ان دونوں فوجیوں نے حضور کی یہ باتیں سنی تو حیران رہ گئے اور انہوں نے یہ ساری باتیں آ کر کے یمن کے گورنر بادام کو سنائی اور اس سے کہا کہ یہ باتیں تو کسی بادشاہ کی نہیں, یہ تو کسی نبی کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی باتیں تو کوئی نبی کر سکتا ہے, کوئی بادشاہ نہیں کر سکتا. تو بازار نے کہا کہ ہاں باتیں تو ایسی ہیں, ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان باتوں کی تھوڑا سی تحقیق کرتے ہیں, اگر یہ باتیں سچ نکلی کہ واقعی خسرو پرویز قتل کر دیا گیا ہے تو پھر ہم ان پہ ایمان لے آئیں, ان کی باتوں پہ عمل کر لیں. بس ایک دو روز کے بعد ہی دارالسلطنت سے شہر میں کا باقاعدہ پیغام آ گیا کہ خسرو پرویز قتل کر دیا گیا ہے, میں اس کی جگہ جانشین ہوں, لہذا میری اطاعت کا عہد لے کر کے مجھے پہنچایا جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نہ لگائے جائے, انہیں کچھ نہ کہا جائے. پھر تین چار مہینے اس کی حکومت رہی, پھر وہی مارا گیا, پھر اس کی بیٹی بیٹھی, پھر اس کا بھی خاتمہ ہو گیا, اور جناب یہ کے بعد دیگر دس بارہ آدمی ایران کی حکومت پر بیٹھے اور سب ختم ہو گئے. آخر کار اسلامی جھنڈا وہاں پر لہرا گیا اور ہمیشہ کے لیے خسرو پرویز کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہوئی. بس جو آپ نے بد دعا فرمائی تھی اس کا ظہور ہو گیا. یہ دیکھو حضور کا دشمن, اسلام کا دشمن, مسلمانوں کا دشمن, کس طرح اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی. آپ کا خط مبارک اس نے چاک کیا, ہمیشہ کے لیے اس کی حکومت کا ٹکڑا ہو گیا, ہمیں کسی اس حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اور جس نے بھی حضور کی شان میں گستاخی کی ہے نا, ایک بات خاص طور سے دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ بچا نہیں, قتل ہوا ہے. وہ تاریخ اسلام میں جتنے بھی واقعات ہیں ان میں عام طور پر یہ بات سامنے آتی ہے. اب یہ خسرو پرویز جو دنیا کی سپر طاقت کا بادشاہ تھا, اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا, اس کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا کیونکہ اس نے گستاخی کی تھی نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج جو گستاخی کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی نہیں بچ سکیں گے. تو جتنے بھی گستاخ رسول گزرے ہیں, پہلے رسالت کرنے والے گزرے ہیں, عام طور پر ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ دنیا کے اندر قتل کر دیے. اور یہ دنیا کا عذاب ہے, یہ اصل عذاب تو آخرت میں. اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے, تو دنیا آخرت کی ذلت تو ہے ہی ہے. دنیا میں بھی اللہ پاک نے ان کو ذلیل کیا ہے, تباہ کیا ہے, برباد کیا ہے اور ہلاک فرمایا. اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر یہودی آباد تھے, آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ تم نہ تو ہم سے لڑو گے نہ ہمارے خلاف دوسرے کافروں کی مدد کرو گے, تاکہ مدینہ منورہ کے اندر مسلمان اطمینان سے سکون سے رہیں. لیکن یہودی عیسائی اور کافر ان کا شروع سے ہی مزاج ہے دھوکہ, فریب, عہد کی خلاف ورزی, وعدہ خلافی. یہ کافروں کا پرانا مزاج ہے, یاد رکھیں. تو یہودیوں نے حضور سے باقاعدہ معاہدہ کر لیا, عہد و پیمان ہو گیا. ان یہودیوں کا سردار تھا کعب ابن اشرف, یہ شاعر بھی تھا, بڑا مالدار بھی تھا, یہودیوں کا سردار تھا, لیکن اسلام کا مسلمانوں کا اور خاص طور پر سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی جانی دشمن تھا الیعظم باللہ. حضور کی شان میں بڑی گستاخیاں کرتا تھا. مسلمان خواتین کے نام لے لے کر کے اشعار میں ان کی توہین کیا کرتا تھا. جب اللہ جل شانہ نے غزوہ بدر میں حضور کو صحابہ کرام کو غیر معمولی فتح عطا فرما دی اور کافروں کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے تو کعب بن اشرف کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ مسلمان واقعی غزوہ بدر کے اندر فتح یاب ہو گئے اور یہ چپکے چپکے مشرکین مکے کے ساتھ مل کر کے ان کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتا تھا اور جنگ پر آمادہ کرتا تھا اور مسلمانوں سے اپنی دشمنی کا برملا اظہار کرتا تھا. اور حضور کی شان میں تو اس نے بس پوری طرح اپنی زبان کھول دی تھی. ظاہر معاہدے خلاف ورزی کی اس نے. معاہدہ یہ تھا کہ نہ آپ کے خلاف دشمنوں کی مدد کروں گا نہ آپ کی مخالفت کروں گا. لیکن اس نے سب عہد و پیمان توڑ ڈالے اور اس کی دشمنی اور عداوت کھلم کھلا سامنے آ گئی. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کون مجھے اس کے شر سے نجات دے گا, کعب بن اشرف کے شر سے مجھے کون نجات دلوائے گا. تو ایک صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی نے عرض کیا کہ حضور میں یہ خدمت انجام دوں گا. چنانچہ انہوں نے حضور سے وعدہ کیا کہ میں یہ خدمت انجام دوں گا اور پھر وہ سوچ میں پڑ گئے. اس لیے کہ اس کا کام تمام کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. ان کی بھوک اڑ گئی اور بڑے فکر میں وہ مبتلا ہو گئے. جب آپ کو پتا چلا تو آپ نے بلایا کہ کیا بات ہے بھائی. کہا حضور میں نے آپ سے بات تو کر لیا لیکن مجھے اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے کہ معلوم نہیں میں یہ کام انجام بھی دے سکوں گا یا نہیں. آپ نے فرمایا کہ تمہارا کام کوشش کرنا ہے, آگے جو اللہ کو منظور ہوگا ہو جائے گا, تم گھبراؤ نہیں, اپنی کوشش کرو آگے جو اللہ کو منظور. بس حضور کے فرمانے کے بعد انہوں نے اپنا منصوبہ بنایا اور چند صحابہ کرام کو اپنے ساتھ ملا لیا, جس میں کعب بن اشرف یہودی کا رضائی بھائی بھی تھے, ابو نائلہ جو مسلمان تھے صحابی تھے. یہ ان کو لے کر کے کعب بن اشرف کے پاس پہنچے جو ایک قلعے میں رہتا تھا. بخیر تو قلعہ تھا, کسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ دنیاوی اعتبار سے وہ کتنا بڑا آدمی تھا. اور انہوں نے پہلے ہی حضور سے اجازت مانگ لی تھی کہ حضور اگر میں کوئی ایسی بات کروں جو ظاہراً آپ کے ادب کے خلاف ہو, دین کے اسلام کے خلاف ہو, تو مجھے اجازت ہے. آپ نے فرمایا تمہیں اجازت ہے. جو اچھی آیا اور اس کے پاس بیٹھے اور اس سے باتیں کی. وہ بڑا شاعر تھا, یہ بھی شاعر تھے, کافی دیر تک شعر و شاعری ہوتی رہی. اس نے کہا کہ بھائی یہ جو حضور تشریف لائے ہیں بھائی ہم لوگ تو بڑے مشکل میں پڑ گئے. بھائی انہوں نے ہم سے کہا کہ صدقہ دے دو, یہ دے دو, وہ دے دو, ہم اب ہے نہیں کہاں سے دے, کیا کریں, ہماری تو بڑی ہم پر تو ہماری تو بند پڑی. اس کو تو ایسا بہانا ایسی بات چاہیے. میں تو کہہ کے تھک گیا, لوگ میری مانتے ہیں. میں پہلے کہہ رہا تھا بھائی ان کو اپنے یہاں کیوں تم نے بلا لیا، یہاں کیوں رکھ لیا، یہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں. میں تو پہلے کہہ رہا تھا کوئی میرے سنتے ہی نہیں. میں نے کہا اب ہم تیری سنیں گے بھائی، اب جو تو کہے گا ہم تیری بات سنیں گے مانیں گے. پھر اس نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ بھارت ہمیں کچھ دینا دلانا تو ہے ہی، لہذا تو ایسا کرو ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، تم کچھ گروی رکھ لو، رہن رکھ دو اور کچھ پیسے ہمیں ادھار دے دو. تو کابل اشرف نے کہا کہ تم اپنی عورتیں میرے پاس گروی رکھو گے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اپنی عورتوں گروی رکھ دیں گے تو دنیا میں ہم خوار اور ذلیل ہو جائیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا. اس نے اچھا اپنے بچوں کو میرے پاس رہن رکھ دو اور اس کے بدلے میں قرض لے لو. ساری دنیا میں جب آسائی ہوئی کہ بچوں کو رکھ کر کے قرض لیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ایسا ہے کہ ہم اپنے ہتھیار تمہارے پاس گروی رکھ سکتے ہیں، بڑے قیمتی ہتھیار ہیں، اس سے قرض کی قیمت بھی ادا ہو سکتی ہے اگر ہم نہ ادا کر سکیں، اور وہ رکھے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس بات اس کو ذہن سازی کر کے اس سے باتیں کر کے کہ بھائی اچھا بھائی کل آئیں گے بھائی، ہم کل رات کو آئیں گے، پھر باقی معاملات طے کر لیں گے. ہاں ٹھیک ہے. دوسرے دن یہ لوگ رات کو پہنچے اور نیچے سے ابو نائلہ نے محمد بن مسلمہ نے اس کو آواز دی، تو اس کی آواز سنو کہ وہ اٹھا نیچے آنے کے لیے، اپنے قلعے سے باہر آنے کے لیے. تو اس کی بیوی نے کہا کہ اس وقت کہاں جا رہے ہو، اس آواز میں تو خون ٹپک رہا ہے. کہا کہ نہیں، بہادر آدمی کو اگر رات کو بھی بلایا جاتا ہے تیر اندازی کے لیے، نیزہ بازی کے لیے وہ آ جاتا ہے. محمد بن مسلمہ ہی تو ہیں اور میرے زائے بھائی ابو نائلہ تو ہیں، اور کون ہے؟ تو وہ نیچے آیا اور انہوں نے آگے جو تھوڑا ٹہل تو لیں، ٹہلنے کے نکلے ہوا چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی بڑی خوبصورت بڑی بھلی خوشبو آ رہی، یہ تیرے بالوں میں سے آ رہی، انہوں نے تیل بہت ہی خوشبودار لگایا ہے، اس کی یہ خوشبو آ رہی ہے. کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، میں نے ایسی خوشبو لگائی ہے کہ بس اسی کی یہ خوشبو ہے. بھائی جہاں دور ایسی خوشبو تو سونگ لیں. ہاں سونگ لو. انہوں نے گردن جگا دی، انہوں نے خوشبو سونگ لی. پھر تھوڑی دیر چلے پھر میں ایک دفعہ اور خوشبو سنگا دے. بھائی ایسی خوشبو کہاں سونگنے میں آتی. انہوں نے پھر گردن جگا دی، انہوں نے جناب مضبوطی کے ساتھ بال پکڑ لی. خدا کر دو اس مستعفی رسول کو ختم. بس اسی وقت تلواریں اس کے اوپر ٹوٹ پڑی اور محمد بن مسلمہ کا خنجر پیٹ میں گھونپ دیا. اس نے چیخ ماری ٹھنڈا ہو اور دشمن خدا دشمن رسول کا کام تمام ہو. جب یہ لوگ آ رہے تھے اسے قتل کرنے کے لیے تو حضور جنت البقیع تک ان کو چھوڑنے کے لیے آئے تھے، دعا دیتے ہوئے آئے تھے. جب یہ جنت البقیع واپس پہنچے تو وہاں جا کر کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر انہوں نے بلند کیا. تب حضور سمجھ گئے کہ اس مردود کا کام ہو گیا، کام تمام ہو، قتل ہوا کہ نہیں. حضور کی توہین کرتا تھا، حضور کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، حضور کے دشمنوں کی مدد کرتا تھا، حضور خلاف ان کو جنگ پر آمادہ کرتا تھا، اس کا دنیا میں یہ انجام ہو. اسی طرح ایک اس کا دوست بھی تھا، اس کا نام تھا ابو رافع، کابل بن اشرف کا وہ بھی دوست تھا. وہ بڑا مالدار اور شاعر اور مجلسی آدمی تھا. وہ بھی حضور کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا اور ہجو کیا کرتا تھا، اپنے اشعار کے ذریعے حضور کی گستاخیاں کیا کرتا تھا. ایک صحابی نے اس کا بھی کام تمام کیا. اور یہ جب رات کو سوتا تھا تو یہ اندر در اندر آخری کمرے میں جا کر کے سویا کرو. ایسے آدمی کا کام تمام کرنا کوئی آسان کام نہیں. تو جو صحابی انہیں قتل کرنے کے لیے گئے وہ فرماتے ہیں کہ میں سر شام کو کسی طرح اندر داخل ہو گیا, اس کے حویلی میں اندر داخل ہو گیا اور پھر ایک جگہ چھپ کے بیٹھ گیا. کیونکہ دیر تک اس کی رات کو محفل ہوتی تھی, قصہ وہ قصہ سناتے تھے, شعر و شاعری ہوتی تھی, پینے پلانے کا بھی دور ہوتا تھا. اس کے بعد کہیں جا کر کے یہ سوتے تھے. میں انتظار کرتا رہا, ان کی مجلس ختم ہوئی پھر یہ جا کر کے اندر سویا. کسی طریقے کی زیر ترکیب سے کمروں کی کنجیں میرے ہاتھ میں آئیں. اب لائٹوں کا دور تو تھا ہی نہیں, اندھیرے کا زمانہ تھا. چراغ کی روشنی ہوتی تھی بس, چراغ بول تو اندھیرے. پھر جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ یہ سو گیا, بس پھر میں نے چابیاں لیا اور ایک کمرے میں داخل ہوتا گیا, اندر تالا لگاتا گیا تاکہ باہر سے کوئی بھی اندر نہ آ سکے. اس طریقے سے تالا لگاتا ہوا آخر کار میں اس کمرے پہنچ گیا جس کے اندر یہ سویا ہوا. اندر اتنا اندھیرا تھا کہ مجھے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کہاں ہے. تو میں نے وہاں جا کر کے آواز لگائی, ابو رافع, اے ابو رافع. ہاں, تو جہاں سے آواز ہے میں نے حملہ کر دیا مگر وہ وار کھاتا گیا. پھر اس کے بعد میں نے آواز بدل کر کہا کہ یہ کس کی آواز آئی ہے. انہوں نے ایسا لگایا کوئی آدمی کمرے میں آ گیا, پتہ نہیں کون آ گیا, کہاں سے آ گیا. تب اچھی طرح مجھے اطمینان ہوئے کہ کہاں ہے یہ. بس وہیں میں نے وار کیا اور خنجر اس کے پیٹ سے پار کر دیا, اس کا کام تمام ہو. اس کے بعد پھر میں نکلا کمرے سے باہر آیا. جو آخری کمرے سے باہر آیا تو میں یہ سمجھا کہ بس آگے زمین ہی ہے, چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی. حالانکہ کمرے کے باہر جو ہے وہ نیچے, بہت نیچے کا حصہ تھا, چھت نہیں تھی آگے. تو جیسے ہی میں نے پاؤں رکھا تو دھام سے میں نیچے گر گیا, اور نیچے جا کر گرا تو میرے پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. میں جلدی سے اپنا اماما کھولا اور اس کو جناب پنڈلی کو اس سے باندھا, اور باندھ کر کے میں فصیل کے پاس گیا جہاں میرے اور ساتھی بیٹھے ہوئے تھے. ان کو میں نے بتایا کہ بھائی اللہ کے دشمن کو میں نے جہنم رسید کر دیا, جاؤ جا کر کے حضور کو خوشخبری سنا دو, لیکن میں آؤں گا صبح اطمینان کر کے. جب سن لو کہ ہاں کہ مر بھی گیا ہے کہ نہیں, ہلے گا, اندھیرے میں مارا میں نے تو معلوم نہیں, سچ مچ مرا بھی ہے نہیں, کہیں ایسے نہ ہو زندہ رہ گیا. میں صبح آؤں گا, تم ابھی جا کے بتا دو. کیا جذبہ تھا, سبحان اللہ, غیرت تھی, ایمان تھا. اب تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر نہ ایمان ہے نہ غیرت ہے, سب کچھ ہی ختم ہو گیا. بس کہتے ہیں سویرے باقاعدہ میرا اعلان سنا کہ رات کو ابو رافع کو کسی نے قتل کر دیا ہے اور اس کا کام تمام ہو گیا. بس یہ سن کر کے پھر میں پہنچا. جب اطمینان ہو گیا کہ حضور کا دشمن ختم ہو گیا, تب میں الحمدللہ وہاں سے واپس آیا. تو یہ دشمن تھے حضور کے, یہ دشمن تھے اللہ کے, یہ دشمن تھے اللہ کے رسول کے, یہ دشمن تھے مسلمانوں کے اور اسلام کے. جب انہوں نے اللہ کے رسول میں گستاخی کی تو پھر بچ نہیں سکے. یہ دنیا میں بھی اس طریقے سے ذلیل و خوار ہوئے اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہوں گے. ایسی یہودیہ عورت تھی, یہ یہودیوں کی سیدھے سنا رہا ہوں بھائی, تاکہ پتہ چلے کہ یہودی جو آج کل کے یہ بھی اسی نسل سے ہیں. اور پتہ چلے کہ یہ تو شروع سے ہمارے دشمن چلے آ رہے ہیں, اس لیے ہمیں ان کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے اور ان کے ساتھ دشمنوں جیسا برتاؤ کرنا چاہیے, نہیں کہ دوستوں کی طرح. ان کے ساتھ ہماری محبت کا اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ان کے نقش قدم پر چلنے کا ذرا برابر بھی ہمارے دل کے اندر خیال نہیں آنا چاہیے. بھائی جیسے دنیا کے دشمنوں سے ہمارا اپنا معاملہ کیا ہے, تو دشمن سے آدمی ایسا بچتا ہے کہ سانپ اور بچھو سے بچتا ہے, تو وہ بھی انسان کے دشمن. اتنا فرق ہے کہ وہ جانوروں میں ہمارے دشمن ہیں یا انسانوں میں ہمارے دشمن ہیں. تو ہر جگہ آدمی دشمن سے بچتا ہے, دشمن سے نفرت کرتا ہے, دشمن کی باتوں کو ہرگز ہرگز اپناتا نہیں ہے. یہ ایک انسان کی فطرت ہے, یہ ایک فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ایسا کرے. یہ تو دشمن ہے اور ہمیشہ سے یہ دشمن چلے آئے ہیں, آج تک بھی دشمن ہے. یعنی کہ دشمنی اب تو آفتاب کی طرح ہمارے سامنے واضح ہو چکی ہے اور واضح ہوتی رہی. ایک یہودیہ عورت تھی, اس کا نام تھا اسما. وہ بھی حضور کی شان میں گستاخیاں کرتی تھی, وہ بھی شاعرہ تھی, اشعار کے اندر حضور کی معاذ اللہ ہدو کیا کرتی تھی. تو صحابی نے اس کو بار بار منع کیا کہ تو اس حرکت سے باز آ جا, حضور کی شان میں گستاخی نہ کر. جب وہ حد سے آگے بڑھ گئی تو ایک صحابی ہے عمر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ نابینا صحابی ہیں, نابینا صحابی ہیں. انہوں نے تہیہ کر لیا کہ بس اب اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کرنی ہے. جس زبان سے یہ حضور کی شان میں گستاخی کرتی ہے, اب اس زبان سے یہ گستاخی میں نہیں سنوں گا, ہمیشہ کے لیے اس کی زبان بند کرنا چاہتا ہوں. بس انہوں نے یہ کہا کہ حضور خیر و عافیت سے غزوہ بدر سے واپس آ جائیں, اگر آپ خیر و عافیت کے ساتھ کامیابی کے ساتھ غزوہ بدر سے واپس آ گئے تو بس میں اس کی زبان بند کر دوں. حضور غزوہ بدر کے لیے گئے ہوئے تھے, اس موقع پر بھی اس نے حضور کو نہیں بخشا اور برابر حضور کی شان میں گستاخی کرتی رہی. اللہ کے فضل و کرم سے حضور فتح یاب ہو کر کے غزوہ بدر سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے. تو انہوں نے کہا کہ بس اب اس کو نمٹانا ہے. رات کو خنجر لے کر کے اس کے گھر میں داخل ہوئے. وہ ٹٹولتے ٹٹولتے, حیرت کی بات دیکھو, نابینا ہے, کسی نئے گھر میں جانا کوئی آسان بات ہے؟ نئے گھر میں جانا, اور پھر ٹٹولتے ٹٹولتے آخر اس کی چرپائے پہ پہنچ گئے جہاں وہ سو ہوئی تھی, اور اس کا بچہ بھی اس کے پاس لیٹا ہوا تھا. بس بچے کو تو انہوں نے اٹھا کر کے ایک طرف رکھا اور خنجر جو اس کے دل میں پار کر دیا, ایسا پار کیا کہ ایک چیخ بھی اس کی نہ نکلی, اور وہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو. تو ادھر صحابہ کرام کا جذبہ دیکھو کہ نابینا صحابی ہو کر کے بھی جناب انہوں نے اس کو قتل کر دیا. ادھر ان کافروں کا, یہودیوں کا, عیسائیوں کا طریقہ دیکھو کہ کس طریقے سے یہ حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے چلے آئے ہیں. ان کے باپ دادا کا یہ طریقہ ہے, ان کے باپ دادا ایسے, ان کے اولاد بھی ایسے. اللہ کرے کہ بس ہمارے دل میں آ جائے کہ ہم ان کو دشمن سمجھیں اور دشمن سمجھ کر کے ان سے نفرت کریں. اس نفرت کا ایک پہلو یہ بھی قابل عمل ہے, کرنا چاہیے کہ ہم کافروں کی وضع قطع لباس پوشاک اور ان کی جتنی بھی یہ غیر شرعی باتیں ہیں ان سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے. بے پردگی یہ کافروں کا طریقہ ہے, یاد رکھیے. مسلمان عورتوں کا طریقہ بے پردہ رہنا نہیں ہے, یہ کافروں کا طریقہ ہے کہ ان کی عورتیں نہ صرف بے پردہ بلکہ برہنہ رہتی ہیں, نیم برہنہ رہتی ہیں. آج بھی یہ حال,
لہذا مسلمان عورتوں کے اندر یہ غیرت ہونی چاہیے کہ وہ پردہ اختیار کرے، بے پردی سے پرہیز کرے. کہ بے پردہ رہنا یہ کافر عورتوں کا شعار ہے، کافر عورتوں کا طریقہ ہے، اور پردہ کرنا یہ صحابیات کا طریقہ ہے، ازواج مطہرات کا طریقہ ہے، برات طاہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کا طریقہ ہے، مسلمان خواتین کا طریقہ ہے. اللہ پاک نے قرآن شریف پردے کا حکم دے رکھا ہے، سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے دکھلایا ہے، حکم دے رکھا ہے. تو اسلام کا، مسلمانوں کا، حضور کا، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ مسلمان خواتین شرعی پردہ اپنائیں، اور بے پردہ رہنا یہ کافروں کا طریقہ ہے، کافر عورتوں کا طریقہ ہے. حضور کے زمانے میں بھی کافر عورتیں بے پردہ رہتی تھیں، اور حضور کے زمانے سے اگر آج تک ان کا اسی طریقے سے بے پردہ رہنا ان کا طریقہ ہے. لہذا دشمن کی، دشمن سے نفرت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بے پر، ان کی عورتیں بے پردہ رہتی ہیں تو ہماری مسلمان خواتین پردہ اختیار کریں. اسی طرح دشمن کی لباس پوشاک سے بھی انسان کو فطری طور پر نفرت ہونی چاہیے. کوئی پاکستانی فوجی جو ہے وہ بھارتی فوجیوں کا سوٹ جو ہے وہ ان کی یونیفارم نہیں پہن سکتا، ان کا لباس نہیں پہن سکتا. پہن سکتا ہے پاکستانی فوجی انڈین فوجی کا لباس؟ پہن سکتا ہے؟ قانون کے بھی خلاف ہے، غیرت کے بھی خلاف ہے، دین و مذہب کے بھی خلاف ہے. تو یہ جتنے بھی کافر ہیں یہ تو خدا کے باغی ہیں، جب باغی ہیں تو باغیوں کا لباس پھر مسلمان کیوں پہنے؟ اس لیے مسلمان خواتین اور مسلمان مردوں کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ کافروں کا لباس اختیار کرنے سے پرہیز کریں، کافروں کے لباس سے کوٹ کوٹ کر نفرت ہونی چاہیے. لیکن دیکھ لیجئے کہ مسلمان خواتین بھی اور کتنے مسلمان مرد بھی پینٹ پٹلون بےچارے پہنے رہتے ہیں، اور اس کو پہننے میں اپنی عزت سمجھتے ہیں. اور پاکستانی قومی لباس جو ہے شلوار قمیض، اسے پہننے کے اندر اپنے لیے ذلت سمجھتے ہیں. ہماری حالت یہاں تک گر گئی کہ قومی لباس سے بھی نفرت ہے، شرعی لباس سے بھی نفرت ہے، اور یہودیوں کے، عیسائیوں کے اور کافروں کے لباس سے محبت ہے. غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی مسلمان مرد عورت اپنے دشمن کا لباس نہ پہنے، ورنہ جیسے جس قوم کا لباس پہنا جائے گا، جس قوم کسی شکل صورت بنائی جائے گی، انہی میں اس کا شمار ہوگا. حدیث میں من تشبہ بقوم فہو منہم، اب چاہے وہ مشابہت کم درجے کی ہو، جس درجے کی بھی ہوگی ہوگی تو صحیح، لیکن بہرحال غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اسلامی لباس پہنے، مسلمان اسلامی لباس پہنے، مسنون لباس استعمال کرے، مرد ہو یا عورت. اسے کیا کام اپنے دشمنوں کا لباس پہننے سے؟ اسی طریقے سے عورتوں کے اپنے سر کے بال کٹروا کر مردوں کے مشابہ بنانا، بھنے تراشنا، یاد رکھو یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ بھی غیر مسلموں کا طریقہ ہے، ہمارے دین میں اس سے منع کیا گیا. اسی طرح مردوں کو داڑھی رکھنے کا حکم ہے، مونچھیں کترنے کا حکم ہے، شلوار تخنے سے اوپر رکھنے کا حکم ہے، شلوار تخنے سے نیچے رکھنا، داڑھی منڈانا، مونچھیں کترنا، مونچھیں بڑھانا، یہ کافروں کا طریقہ ہے. مگر بس مسلمانوں نے کافروں کو دیکھ دیکھ کر بس ان کے طور طریقے اختیار کر لیے. حضور کی شان میں جو گستاخیاں کر رہے ہیں یا آج تک جن لوگوں نے حضور کی شان میں گستاخیاں کی ہیں ان سے تو ہمیں بغض ہونا چاہیے، سخت نفرت ہونی چاہیے، غم و غصہ ہمیں آنا چاہیے، ہماری غیرت کو انہوں نے للکارا ہے. اس کا سب سے پہلا قدم ہماری طرف سے یہ ہونا چاہیے، جو بنیادی قدم ہے اور عملی قدم ہے، کہ ہم ان کی شکل سے نفرت کریں، ان کی وضاحت سے نفرت کریں، ان کی لباس پوشاک سے نفرت کریں، ان کی طرح شکل و صورت بنانے سے نفرت کریں، ان کی طرح رہنے سہنے سے نفرت کریں. اور بلا تاخیر سب سے پہلے ہم اس گناہ سے توبہ کریں، توبہ کر کے اپنے روح کو اسلامی بنائیں، اپنی شکل کو سنت کے سانچے میں ڈالیں، اپنی وضاحت سنت کے مطابق بنائیں، خواتین شریف پردے کا اہتمام کریں. یہ کر کے دکھائیں گے تو پھر تو کچھ ہے بھی. اور یہ اس وقت جو مسلمانوں پر مصیبت آئی ہوئی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بس ہم نام کے مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، ہمارے اندر کوئی ہیبت نہیں ہے، ہمارا کوئی روگ نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، ورنہ کافر ایسی ضرورت کر سکتا ہے. کافر دنیا میں سب سے بزدل قوم ہے، یاد رکھیے، اور مسلمان دنیا میں سب سے بہادر قوم ہے. اس لیے کہ جو جان دینا جانتا ہو اس کے برابر کوئی بہادر نہیں ہو سکتا، جو جان بچانا چاہتا ہو اس سے برابر کوئی بزدل نہیں ہو سکتا. تو مسلمان کے تو اللہ کے راستے میں موت شہادت، وہ تو شہادت کو چاہتا ہے دل سے، تو اس سے بڑا بہادر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اب معاملہ الٹا ہو رہا ہے، تو جو بہادر تھا وہ انتہائی بزدل ہو چکا ہے. بزدل ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اس نے اپنا روپ اتار دیا ہے، اس نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے، اپنے رب کے احکام فراموش کر دیے ہیں، دشمنوں کے طور طریقے اس نے اختیار کر لیے. اور جب بھی مسلمان ایسا کریں گے تو دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. لہذا بھائی اب آج تو یہی سمجھ لیں کہ یہ سبق ہمیں مل رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں ہمارا بھی بہت بڑا قصور ہے. تو قصور یہ ہے کہ ہم نے اس دین کو پسے پٹ ڈال دیا اور ہم بھی دنیا کی محبت میں ڈوب گئے. اور دنیا کی محبت میں جب مسلمان ڈوب جائیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا، اور خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اس سے زیادہ بھی ہونے کا خطرہ ہے. ارے نہ عزت محفوظ ہے ہماری، نہ مال محفوظ ہے، نہ گھر محفوظ ہے، نہ ملک محفوظ ہے، کیا چیز محفوظ ہے؟ کچھ بھی محفوظ نہیں. کہ کفار مشرکین چاہیں تو ہم پر حملہ کر دیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں لوٹ لیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں مار لیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہر طرح سے ہم کمزور، نحیف اور بزدل ہو چکے ہیں. نہ لڑنے کی طاقت ہے، نہ مقابلہ کرنے کی طاقت ہے، نہ بولنے کی طاقت ہے، نہ کچھ کہنے کی طاقت ہے، ساری طاقت تو نکلی ہوئی ہے کافروں کے طور طریقے اختیار کرنے کی وجہ سے، دین اور شریعت کو چھوڑنے کی وجہ سے. راجا بھائی آج تو یہ سبق ہی یاد کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان تمام گناہوں سے، ان گناہوں گناہ سمجھنے کی توفیق دے، اور بہتر تو یہ ہے کہ بلا تاخیر ہم سب گناہوں سے بچے جن کا میں نے ذکر کیا ہے. اور بالفرض اگر کبھی کسی کو فی الحال ابھی اس کا ایمان اتنا قوی نہیں ہے کہ اسے ان گناہوں سے بچنے کی ہمت ہو، تو بھائی وہ روزانہ سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چپکے چپکے اپنے ان گناہوں کا اقرار و اعتراف کرے کہ اللہ بے شک یہ باتیں آپ کی نافرمانی کی ہیں، گناہ کی ہیں، آپ کے دشمنوں کا طور طریقہ ہے، یا اللہ بس میں نے اپنی غلطی، اپنی کمزوری اور ماحول اور معاشرے سے مروب ہو کر کے اختیار کر لیے، مگر میں اقرار کرتا ہوں یا اللہ یہ گناہ ہے، یا اللہ میں اقرار کرتا ہوں یہ نافرمانی ہے آپ کی، اور یا اللہ میں چاہتا ہوں میں اس گناہ سے بچوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ میری مدد فرما، مجھے ان باتوں سے نفرت عطا فرما، ان سے بچنے میں میری مدد فرما، میرے ایمان کو اتنا قوی فرما کہ اللہ ان سے بچنا میرے لیے آسان ہو. تو جب تک یہ گناہ نہ چھوٹے اس وقت تک یہ کام تو کر لیں، اس میں تو کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا،
اس میں تو کچھ بھی فرق نہیں ہوتا، لیکن بلا تاخیر کرے ہوئے، جیسے روزانہ یہ گناہ ہو رہا ہے ایسے روزانہ بلا ماغا یہ توبہ کرنا بھی ہو اور اعتراف گناہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی اس غلطی کا اقرار بھی ہو، تو واللہ اس کے اندر اللہ پاک نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ چند دن گزریں گے کہ ایسے ایمان میں قوت آ جائے گی، اور جو نفرت فی الحال نہیں ہے اس گناہ سے وہ نفرت بھی آ جائے گی، اور اس گناہ سے بچنے کی اگر ہمت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ ہمت بھی مل جائے گی، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان دشمنوں کے ان طور طریقوں سے بچنا آسان ہے. اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں، کم از کم یہ گناہ ہلکا تو ہو جائے گا نا، جب آپ گناہ گناہ سمجھیں گے، ایک دو ایک گناہ تو وہ جو آدمی گناہ کو گناہ سمجھے بغیر کرے، ایک وہ شخص ہے جو گناہ کو گناہ سمجھ کے کرے، زمین و آسمان کا فرق ہے. روزانہ اپنے ان گناہوں کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اعتراف کریں گے کہ اللہ یہ گناہ ہے، یا اللہ یہ گناہ ہے میں کرتا ہوں، یا اللہ میں بہت برا ہوں، میں نکما ہوں، میں نالائق ہوں، یا اللہ میں آپ کو خطا کار اور نافرمان بندہ ہوں، یا اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، یا اللہ میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا، یا اللہ بس میں کمزور ہوں، آپ میری مدد فرما دیجیے، مجھے ہمت دے دیجیے، طاقت دے دیجیے، قوت دے دیجیے، کریے آپ روزانہ، پھر دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. اور ایسے جو لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں اللہ کے رسول، اللہ کے شان میں، اللہ کے رسول شان میں، ان کے لیے بھی دعا کرو کہ اے اللہ ان کو آپ پکڑ لیجیے. ہم تو اپنے بدامالیوں کی وجہ سے یا اللہ بے جان اور مردہ ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، مگر آپ قادر مطلق ہیں، آپ ہم پہ نظر نہ فرمائیے، آپ اپنے محبوب پہ نظر فرمائیے، حضور کے صدقے کو پھیر، اے اللہ ان کو پکڑ لیجیے، ان کے منہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، یا اللہ ان پر اپنا قہر اتار دے، ان پر اپنا عذاب لازم فرما دے، یا اللہ ان کے گھروں میں آگ لگا دے، زلزلے طوفان ان کے اوپر پہنچا دے، اور ان کو یا اللہ ملیا میٹ فرما دے، ان کے سارے منصوبوں کو خاک میں ملا دے، ان کی طاقت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. بھئی یہ تو کر مانگ سکتے ہیں، بس مانگنا شروع کر دیں، باقی باتیں پھر انشاءاللہ تعالی آئندہ. اللہ تعالی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم کو اپنے دشمنوں کو دشمن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں ہمارے اندر دشمنان اسلام کی آ گئی ہیں اور ہماری زندگی کا جز بن گئی ہے، ان کو سمجھ کر دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعا اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعليه السلام. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذل الجلال والاكرام. ہم سب کی، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، اکابر، مشائخ، احباب اور تمام حاضرین اور حاضرات کی، اور ان سب کے اور ہمارے سب کے گھر والوں کی، اے اللہ مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے، جان کر کیے ہوئے، بھول کر کیے ہوئے، اعلانیہ کیے ہوئے، چھپ کر کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں ان کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ انہیں گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ان سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرما، پوری امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ، یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم کو دشمنان اسلام سے یا اللہ قلبی عداوت عطا فرما، ان کے طور طریقوں سے قلبی نفرت عطا فرما. یا اللہ قلبی نفرت عطا فرما. یا اللہ، یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے رحمت سے، یا اللہ آپ کو صدقہ واسطے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جتنے کفار و مشرکین نے حضور کے شان میں گستاخیاں کی ہیں، یا اللہ آپ کی اہانت کی ہے، توہین کی ہے، یا اللہ ان کو ملیہ میٹ فرما. یا اللہ ان کو ملیہ میٹ فرما، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، ان پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما، یا اللہ ان کی حکومتوں کو ٹکڑے ٹکڑے فرما، یا اللہ ان کی حکومت کو تارا تارا فرما، ان کے کافروں کے اس اتحاد کو یا اللہ ٹکڑے ٹکڑے فرما، عالم اسلام کے سب مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، ان کو یا اللہ بہادری اور شجاعت عطا فرما، یا ارحم الراحمین، سارے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ساری بیماریاں ہماری دور فرما، ساری پریشانیاں پھر ہم سے دور فرما، ہم سب کو دونوں جہاں میں عافیت نصیب فرما، ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو دونوں جہاں میں عافیت عطا فرما، یا اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، ابھی ناراضگی دور سے پناہ عطا فرما، جو لوگ اپنے بچوں بچوں کے رشتوں میں پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما، ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بروقت بہتر سے بہتر رشتے عطا فرما، بروقت بہتر سے بہتر رشتے عطا فرما، سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله وأصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا رب.
لا اله الا الله لا اله الا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خاص.
www.mehboobeilahi.com.